आत्मीय अपने बुजुर्गों की मस्तरत में भाई भाई मोहम्मद अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भी मुअत्तल कर रहे हैं जब आप محمد عربی کا جواب دیکھیں گے محمد عربی کا جواب دیکھیں گے
خدا کے حسن حقیقی کتاب دیکھیں گے. اسی خیال سے نظریں ہیں باب کعبہ پر، کبھی تو آپ کو ہم بے نقاب دیکھیں گے. محمد عربی کا جواب دیکھیں گے. خدا کے حسن حقیقی کتاب دیکھیں گے. اسی خیال سے نظریں ہیں باب کعبہ پر، کبھی تو آپ کو ہم بے نقاب دیکھیں گے. آنکھوں کی نیند تلخ ہے مولا تیرے بغیر، توجہ چاہتا ہوں. آنکھوں کی نیند تلخ ہے مولا تیرے بغیر، اندھیر ہو گئی ہے یہ دنیا تیرے بغیر. اے وارث حسین ذرا آ کے دیکھ لے، سونا پڑا ہے خانہ کعبہ تیرے بغیر. سلام زندہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. تو نام لیتے ہیں وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. آپ بھی اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، ارشاد ہو رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان، یہ دو شہزادے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، اگر قیام کریں گے تو دونوں قیام کریں گے، اگر سلو کریں گے تو دونوں سلو کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قیام کرے دوسرا سل کرے ایک زمانے میں، نہیں. زمانے کے چینج ہونے سے، موضوعات کے چینج ہونے سے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیرت آل محمد تبدیل نہیں ہوتی. جو کام امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انجام دیا، ہم آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر امام مجتبی اس زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو میرے آقا اور مولا حسین نے کیا تھا، اور اگر مولا حسین میرے آقا اور مولا امام مجتبی کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو میرے مولا مجتبی نے کیا تھا.
پر محمد آل محمد صلوات.
سیرت آل محمد، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین میٹر کا نام ہے. دین مادے کا نام کیا ہے؟ دین نماز کا نام ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے اسے سیرت کہتے ہیں. دین کس انداز سے دین پہ عمل کیا جائے اسے سیرت کہتے ہیں. دینے والے تو دیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. جب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیلنس بہت ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں صندوق بھرے ہوتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں تو ثواب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ گناہ ہوتا ہے، نہیں، یہ بھی ثواب ہے، لیکن مجھے کائنات میں ایک ایسا دینے والا نظر آتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اپنے دسترخوان پہ جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، جو کچھ دسترخوان پہ تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ اور بہت کچھ تھا چلو یہ دے دو، نہیں، جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر مانگنے والے نے صدا دی، ہے کوئی مجھے دینے والا؟ فرمایا یہ جو کچھ ہے یہ پھر اسے دے دو، دوسرے دن بھی دے دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فقط دین لینے والا، یہ افطار کے وقت آتا تھا تو یوں نہ سمجھیے کہ میرے آقا اور مولا سحری کیا کرتے تھے، نہیں، جب افطار میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو سحری بھی کچھ نہیں ہوا کرتی تھی، تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا۔ میرے دوستو، ایسے منت کے روزے تو ہم بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے محمد و آل محمد نے رکھے، کائنات میں کسی نے نہیں رکھے، یہ ہے سیرت۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم، ان کی ذات ہے لباس بشر میں، لباس بشر میں ہیں، لیکن جب ہم ان کی آثار دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے بشر، کیوں؟ ایک مثال اسی سورہ دہر کے آئے نزول سے ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ حسنین مریض ہوتے ہیں، حکم ہوا منت کے تین روزے رکھ لیں، شفا مل جائے گی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر ہم آپ بھی تو مریض ہوتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، مریض ہوئے منت کے تین روزے مان لیں، ٹھیک ہو جائیں گے، کیا ہوتے ہیں ٹھیک؟ ہم اور آپ تو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن وہ ٹھیک ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب دیکھیں نا ہماری مرض اور ان کے، میں مرض نہیں کہتا، حکمت کہا کرتا ہوں، چونکہ وہ مریض نہیں ہوتے، میرا یہ عقیدہ ہے، جو امام امام عادل ہوتے ہیں، مرض کس لیے وجود میں آتا ہے؟ جب انسان کے اپنے اندر اپنے ساتھ عدل سے کام نہیں لیتا، جو میدا چلنا جیسا چاہیے ویسے نہ چل سکا، لہذا ظلم ہو گیا۔ میرے دوستو، جو ہے ہی امام عادل تو وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی عادل کیا کرتا ہے، جو اپنے جسم سے عادل کرتا ہے وہ کبھی مریض نہیں ہوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ کس لیے بیمار ہوتے ہیں؟ ہوئے تو ہیں، بس پتا چلا وہ بیمار اس وجہ سے نہیں ہوتے، جراثیموں کی وجہ سے، جیسے آپ اور ہم ہو جاتے ہیں، وہ حکمت پروردگار کے تحت مریض ہوتے ہیں۔ کیسے حکمت پروردگار؟ اگر حسنین مریض نہ ہوتے، سورہ دہر کہاں سے نازل ہوتی؟ اگر رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ مریض نہ ہوتے، آئے تطہیر کہاں سے نازل ہوتی؟ حدیث قضا کیسے نازل ہوتی؟ اگر حضرت صدیقہ کبریٰ اگر مریض ہوتی ہیں تو حکمت پروردگار کی وجہ سے، عظمت بیان کرنے کے لیے، کیسے اگر مریض ہوں گی تو جنت سے انار آئیں گے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی ردیف میں اگر دیکھیں تو میرے آقا اور مولا سید سجاد جب چلے تھے تو مریض نہیں تھے، کربلا میں مریض ہوئے تو کیوں؟ اس لیے حکمت پروردگار کے تحت، اگر مریض نہ ہوتے تو جنگ اور جہاد واجب تھا، میں مظلوم کربلا شہید ہو گئے، میرے مولا سید سجاد بھی شہید ہو جاتے۔ میرے دوستو، زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھنا تھا، اس لیے پروردگار نے انہیں مرض میں مبتلا کر دیا۔ جب ان کا مرض ہمارے مرض سے نہیں ملتا تو ذات ذات سے کیسے مل سکتی ہے؟ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ صلح نامہ لکھا گیا، شرائط لکھی گئیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلی اس میں شرط یہ تھی کہ فلاں بن فلاں امیر شام یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرہ خلفائے شائستہ کے مطابق حکومت کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے، میرے مولا نے یہ شرط رکھی کیوں؟ کل بھی اسی پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، چند ایک نکات بعد میں ذہن میں آئے، وہ بھی آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے۔ شاید اس لیے میرے مولا نے یہ الفاظ رکھے، چونکہ یہ چاہتا تھا خلافت کو اپنے نام لکھوا لے، یہ خلافت اور رسول کے لیے آیا تھا۔ کل اسی جملے پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ یہ 1,10,000 کا لشکر لے کے آیا، مولا کے پاس 90,000 کا لشکر تھا۔ جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو تاریخ کہتی ہے فقط 4,000 بچ گئے تھے میرے مولا امام مصطفیٰ کے پاس، اور کافی سارے خیمہ حسن ابن علی کو چھوڑ کے خیمہ امیر شام میں جا کے انہوں نے بسیرے کر لیے۔ تو 1,10,000 سے قطعاً زیادہ لوگ ہو گئے۔ کیا یہ تلوار سے جنگ کر کے 4,000 تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ پھر یہ صلح کے لیے کیوں اتنی چارہ جوئی کر رہا تھا؟ ایک بلینک کاغذ دیا، نیچے دستخط کر کے دیے، بڑی بڑی قسمیں، سرداروں کی گواہیاں ڈالی، اس پہ جو کچھ لکھ دیں مجھے قبول ہے، لیکن صلح کر لیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، منطقی بات ہے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جو کام تلوار سے کر سکتا تھا اور بڑا آسان تھا وہ نہیں کیا، ہر قسم کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستوں، اس کا واحد ایک جواب ہو سکتا ہے، یہ حکومت کے لیے نہیں آیا تھا، یہ خلافت کے لیے آیا تھا۔ اگر تلوار چل جاتی حکومت مل جاتی، لیکن جو نہ ملتی اسے خلافت کہتے ہیں۔ میرے آقا اور مولا نے، میرے امام مصطفیٰ نے عزادارو یہ شرط پہلی رکھی کہ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرہ خلفائے شائستہ پہ عمل کرو گے تو حکومت ہوگی، خلافت ہوگی۔ چونکہ مولا جانتے تھے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، جب کتاب کو سمجھتا نہیں ہے تو کتاب پہ عمل کیسے کرے گا؟ جب رسول اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا تو اس کے لیے سنت رسول بے معنی ہو جائے گی۔ جب یہ خلفاء کو مانتا ہی نہیں ہے، محمد و آل محمد کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو ان کی سیرت پہ کیسے چل سکتا ہے؟ بس عالم اسلام کی نظروں میں تو یہ تین شرطیں اہم تھیں کہ جو بھی خلیفۃ المسلمین ہوگا وہ ان تینوں پہ عمل کرے گا، اور یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ حقیقت میں میرے آقا اور مولا نے یہ شرطیں رکھ کے یہ بدلانا چاہا کہ دیکھو، بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے یہ حاکم تو ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں، علامہ مودودی نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اردو میں، اس نے باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام مصطفیٰ پہ خلافت کا انجام ہوتا ہے، اینڈ ہے، اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی امیر شام کی حکومت کو اس نے کس سے تعبیر کیا؟ ملوکیت سے۔ بادشاہت، ملوکیت یعنی بادشاہت، کتاب کا نام بھی خلافت اور ملوکیت ہے کہ کہاں تک خلافت ہے اور اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، قیامت تک آنے والی، توجہ چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والی نسلوں کی جو ہدایت کرے اسے امام حسن مجتبی کہتے ہیں۔
پر محمد و آل محمد صلوات۔
اور مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا دیکھو تم دھوس دبکے سے، دھاندلی سے، لالچ دے کے اپنے آپ کو اس دور میں امیر المومنین، تم اس دور میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا سکتے ہو، دھوس سے، لالچ سے، لوگوں کو ورغلا کے، لوگوں کو دھمکا کے اپنے آپ کو اس دور میں امیر المومنین کہلوا سکتے ہو، لیکن قیامت تک کے لیے تم نہیں کہلوا سکتے۔ اگر امیر المومنین ہیں، ایک شخص نے، میرے دوستوں، میرے بزرگ، روایت ذہن میں آ گئی، میرے آقا اور مولا صادق امام کو فرمایا یا امیر المومنین، مولا نے فرمایا رک جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے ہمیں امیر المومنین کہنے کی؟ کہتے ہیں مولا سارے آئمہ امیر المومنین نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہیں، اور کوئی امام بھی امیر المومنین نہیں ہے۔ امیر المومنین ایک ہیں اور وہ ہمارے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ اخذ کریں، وہ کیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے ان ہستیوں کی شان میں، توجہ سے ایک نقطہ سن لیجئے گا، کسی کو اجازت نہیں ہے محبت میں ان ہستیوں کو جو کچھ کہتا رہے کہتا رہے۔ امیر المومنین اچھا لفظ ہے اور ہر معصوم امیر المومنین ہیں، لیکن مولا نے روک دیا، فرمایا نہیں، تم ہمیں امیر المومنین مت کہو، امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کسی معصوم کو اپنی طرف سے کوئی القابات دے دے، نہیں، جیسے ان کی ذات وہاں سے آئی ہے ان کے القابات بھی وہیں سے آئے ہیں۔ ہم ناقص، انسان ناقص ہیں، وہ انسان کامل ہیں۔ ناقص جو کچھ دے گا وہ بھی ناقص ہی ہوگا، انسان ناقص کامل کی ذات میں جو تعریف کرے گا وہ تعریف بھی ناقص ہوگی۔ میرے دوستو، یہ فقط کیا ان ہستیوں کے بارے میں نہیں، پروردگار عالم کے بارے میں بھی یہی قرآن مجید کی آیت ہے، سبحان اللہ عما یصفون۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، پروردگار کی توصیف کی کہ پروردگار پاک اور منزہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، آواز قدرت آئی سبحان اللہ عما یصفون، جو ہمیں سبحان اللہ سے یاد کرتے ہیں، خدا تمہارے اس سبحان اللہ سے بھی منزہ ہے۔ جواب دیا کس لیے؟ ارے ہم نے وہی سبحان اللہ ہی تو کہا ہے۔ جواب آئے گا، دیکھو ہاں تم نے سبحان اللہ کہا ہے لیکن تم ناقص ہو، تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی ناقص ہے۔ خدا بند متعال کمال مطلق ہے، اس کی تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو کامل کو حق پہنچتا ہے اس کی تعریف کرے، ناقص جو تعریف کرے گا وہ بھی ناقص ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پس کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے محمد و آل محمد کو کوئی لقب دے دے، نہیں، جیسے وہ ہستیاں وہاں سے آئی ہیں ان کے القابات بھی وہیں سے آئے ہیں. بس میرے دوستو میرے بزرگوں, قیامت تک کے لیے بتا دیا امیر المومنین کنہیں کہتے ہیں. میرے مولا کی اس توجہ چاہتا ہوں, اس دور کا ایک بڑا سکالر ہے, آپ سب نے اس کو اگر سامنے نہیں تو میڈیا پہ سنا ہوگا, مدحت آل محمد اپنے رنگ میں بیان کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یا میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری توجہ ہے یا نہیں ہے, گفتگو کرتا ہے, مدحت بیان کرتا ہے, لیکن خدا کی قسم جتنا فرق ہے مدحت مومن میں مدحت اہل بیت کے درمیان, اہل بیت اور مدحت مومن جو کرتا ہے اہل بیت کی اس میں فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے. وہ کیا لکھتا ہے, اس نے جمع کرنے کی کوشش کی خلافت بلا فاصل کو. میرے مولا کے اس پہلی شرط سے یہ ایک انتہائی اہم استفادہ ہوتا ہے, یعنی اس کے نظریے کو میرے آقا اور مولا نے آج سے 1400 سال پہلے ٹھکرا کے پاش پاش کر دیا تھا. یہ کیا کہتا ہے آج اس دور میں, کہتا ہے رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی, توجہ چاہتا ہوں, رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی تو دو منصب تھے رسول اللہ کے پاس, ایک خلافت الہیہ تھی ایک حکومت تھی. یہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے خلافت الہیہ منتقل ہوئی امیر المومنین کی طرف, اور حکومت منتقل ہوئی, حکومت الہیہ منتقل ہوئی فلاں صاحب کی طرف. توجہ ہے یا نہیں ہے, یہ کہتے ہیں. لہذا کیا کہتا ہے, کہتے ہیں وہ بھی خلیفہ بلا فاصلہ ہے, یہ بھی خلیفہ بلا فاصلہ. اس سے مومنوں کو کیا کر لیتا ہے, یہ والی بات کم کرتا ہے, زیادہ یہ بات کرتا ہے, تاکہ مومنوں سے داد لے کہ وہ خلیفہ بلا فاصل ہیں. کس میں, فقط خلافت الہیہ میں. ہم کیا کہتے ہیں, میرے آقا اور مولا نے خود بتلا دیا, کتاب خدا, سنت رسول, سیرہ خلفاء شائستہ. یعنی کیا بتلانا چاہتے ہیں, ارے امام معصوم کے ہوتے ہوئے کسی غیر معصوم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ حکومت پہ آ جائے. حکومت میں بھی خلیفہ بلا فاصل علی, خلافت میں بھی خلیفہ بلا فاصل علی ابن ابی طالب. یہ نہیں کہ حکومت میں وہ خلیفہ بلا فاصل ہیں, خلافت میں یہ خلیفہ بلا فاصل ہیں, نہیں, غلط ہے. ہم کیا کہتے ہیں, حکومت کے لیے عصمت کی شرط نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, حکومت کے لیے عصمت کی شرط نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اگر امام معصوم ہو تو امام کے علاوہ کسی کو حق کی حکومت نہیں ہے. امام مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے یا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے جس نے بھی حکومت کی ہے وہ غاصب حکومت ہے. اور یہ شرط ہمیں بتلا رہی ہے, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بڑی صراحت کے ساتھ بتلا رہے ہیں. بس میرے دوستو میرے بزرگو, دوسری شرط یہ تھی. میرے آقا اور مولا نے فرمایا, دیکھو امیر شام کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین بنائے. اگر وہ امیر شام مر گیا تو اس کے بعد حکومت امام حسن مصطفیٰ کو ملے گی. اگر امام مصطفیٰ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ اس دنیا میں نہ ہوئے تو حکومت امام حسین سید الشہداء کو ملے گی. یہ شرط علم امام کو بتلا رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ شرط علم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا رہی ہے کہ دیکھو یہ آپ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ کب مریں گے. نہیں, امام ایسے نہیں ہوتے. امام کو علم ہوتا ہے کہ کب اس دنیا میں آنا ہے, کب اس دنیا سے جانا ہے. جو غیر امام ہوتا ہے نہ اسے آنے کا پتہ ہوتا ہے نہ جانے کا پتہ ہوتا ہے. بتلایا اگر ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جائے, بس اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم قضاء الٰہی سے نہیں جائیں گے بلکہ ہمیں شہید کیا جائے گا. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے خزانے کھول دیے. لیکن ایک اہم ترین بحث جو اس شرط سے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے محمد والا. نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا میں تقریباً دو قسم کے نظام حکومت موجود ہیں. ایک نظام حکومت جسے جمہوریت کہتے ہیں, یعنی لوگوں کی لوگوں پہ حکومت. ڈیموکریسی, یعنی جس میں لوگ حکومت کرتے ہیں اپنے اوپر, اسے جمہوریت کہتے ہیں. اسے مردم سالاری بھی کہتے ہیں. یہ ایک طرز حکومت ہے. دوسرا طرز حکومت اسے کہا جاتا ہے شائستہ سالاری, یا آج کی زبان میں کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ. یعنی ایک فرد کی ایک معاشرے پہ حکومت. دو قسم کے نظام موجود ہیں, ایک عوام کی عوام پہ حکومت, ایک فرد کی عوام پہ حکومت. یہ دو قسم کے نظام ہیں. جمہوریت میں کئی خامیاں موجود ہیں. ایسے نہیں ہے جمہوریت بہت اچھا نظام ہے, نہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں رائے دی جاتی ہے, ووٹنگ ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ باتیں آپ مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں. الیکشن میں کیا دھونس, دھاندلی, پروپیگنڈا, مختلف وسائل سے کوئی اچھا آدمی ہو یا برا ہو, لنگڑا ہو یا بھینگا ہو, اٹھ سکتا ہو یا نہ اٹھ سکتا ہو, سوچ سکتا ہو یا نہ سوچ سکتا ہو, اگر اس کے پاس اس قسم کے وسائل ہوں, پیسہ ہو, پروپیگنڈا ہو, مشینری ہو, دھوس اور دھکا ہو, تو وہ آ جاتا ہے اور حکومت کرتا ہے عوام کے اوپر. عوام ہی اسے منتخب کرتی ہے. یہ عوام کی عوام کے اوپر حکومت ہے. کیوں عوام منتخب کرتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیوں عوام منتخب کرتی ہے؟ اس لیے کہ عوام بڑا جلدی دھوکھا کھا جاتی ہے. عوام جلدی سے دھوکھا کھا جاتی ہے. ایک فرد, دو فرد, نہیں پورے کا پورا, توجہ ہے یا نہیں ہے, پورے کا پورا معاشرہ دھوکھا کھا جاتا ہے اور ایک غلط آدمی کو حق کے حکومت ادا کر دیتا ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. مجھے تاریخ میں بھی ایسے کچھ جملے ملتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. جب کسی نے بنایا تھا چند ایک ڈھائی گنجوں کی محفل میں کسی کو کہ یہ اب حاکم ہوں گے, جواب ملا ارے کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے امت معصوم ہوتی ہے. امت جس کو انتخاب کر دے, توجہ چاہتا ہوں, امت جسے انتخاب کر دے تو وہ درست ہوگا. پہلی بات تو میری یہ ہے جو رسول کو معصوم نہیں سمجھتے وہ امت کو معصوم سمجھ رہے ہیں. عجیب بات ہے. آپ جا کر ان کی بکس میں دیکھیں, بہت کم لوگ ان کے سکالر ہیں جو معصوم مطلق سمجھتے ہوں, شاید ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. کوئی کہتے ہیں عمل میں معصوم ہے, تبلیغ میں معصوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں قبول وحی میں معصوم ہے, تبلیغ وحی میں معصوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں تبلیغ وحی میں معصوم ہے, ارسال وحی میں معصوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں وحی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان میں معصوم ہے, لیکن بود و باش اپنی بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس میں معصوم نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بات کیا ہے؟ اگر مان نہ ماننے پہ آئے تو عصمت رسول اللہ کو نہ مانے, اگر ماننے پہ آ جائے تو امت گناہگار کو معصوم مان لے. عجیب بات ہے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کی خدمت میں, یہ اصلاً عقل سے دور ہے کہ امت معصوم ہو جائے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ سے ایک مثال. میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کیا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے, انہوں نے کہا مجھے نہیں آتی. دوسرے بزرگ سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں آتی. تیسرے سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں آتی. 50 سے پوچھا, ایک ایک سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. اب میں کہوں کہ انہیں ڈرائیونگ آتی ہے کیونکہ یہ امت ہے. ارے جب ایک ایک غیر معصوم ہے, غیر معصوم مل کے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بھٹکا ہوا تھا, اس سے پوچھا آپ, کہا مجھے راستہ معلوم نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا, کہا مجھے بھی راستہ معلوم نہیں ہے. جب ایک ایک سے پوچھا تو کسی کو راستہ معلوم نہیں تھا. اب ہم کہیں یہ 50 مل گئے ہیں تو انہیں راستہ معلوم ہو گیا ہے, نہیں. ارے انہیں اکائیوں سے اجتماع ہوتا ہے, جس اجتماع کی اکائیاں غیر معصوم ہوگی وہ اجتماع بھی پورے کا پورا غیر معصوم ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے امت معصوم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا امت معصوم ہو جائے. لیکن یہ جمہوریت کی پنپنا ابتدا وہاں سے ہو رہی تھی کہ مردوں کی, لوگوں کی, لوگوں پہ حکومت. کیوں لوگوں کو حق پہنچتا ہے؟ چونکہ امت معصوم ہے. اس نظام کی سب سے بڑی بری چیز کیا ہے؟ سب سے بری چیز یہ ہے کہ جب آ جاتا ہے, جیسے بھی آ جائے, وہ آ کے اسی عوام کا استحصال کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک نظام ہے جمہوریت, اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے جسے شائستہ سالاری بھی کہتے ہیں, جسے ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہ فرد چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, ایک فرد معاشرے پہ حکومت کرتا ہے. عوام سے اصلاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو سوچتا ہے قانون بن جاتا ہے, اگر اٹھتا ہے تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے. اگر بندہ اچھا ہے تو قانون بھی اچھے بناتا ہے, اگر بندہ برا ہے تو وہ بھی برے قانون بناتا ہے. چونکہ اس کی مرضی قانون ہو جاتی ہے, لہذا کسی کی مرضی کو اس میں دخل نہیں ہوتا. لہذا یہ سب سے ناقص ڈکٹیٹرشپ قانون ہے. کیا اس قانون کے تحت جمہوریت درست ہے یا ڈکٹیٹرشپ؟ میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ نے ایک تیسرا نظام اس شرط کے ضمن میں متعارف کروایا. توجہ چاہتا ہوں, فرمایا جمہوریت غلط ہے لیکن ہاں یہ عوام کا احترام کرنا درست بات ہے. عوام کو حق ہونا چاہیے رائے کا. کس لیے؟ چونکہ انہی عوام پہ حکومت کرنی ہے. عوام کے لیے, عوام پر حکومت کرنی ہے تو عوام کو اس میں رائے دینے کا حق ہونا چاہیے. قرآن مجید نے بھی حق دیا ہے کہ آپ وَأْمُرْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ آپ ان کے درمیان جب ان پہ آپ امر اور حکومت کرتے ہیں تو ان سے مشاورت کے نتیجے میں کیا کیجئے. رسول اللہ کو حکم ہوا, پس لوگوں پہ حکومت تو لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی رائے کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی آ جائے یہ غلط ہے۔ پس مولا نے ایک اور نظام متعارف کروایا، توجہ چاہتا ہوں، اس کے دو رکن ہیں۔ نمبر ایک، تعیین ہو پروردگار خدا اور رسول اور آئمہ طاہرین کی طرف سے، ایک کو معین اور مشخص کیا جائے۔ گناہگار امت کسی کو مشخص نہیں کر سکتی، خدا اور رسول اس کو معین کریں۔ اور دوسرا، عوام اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے، جائیں خطبہ شکشکیہ میں میرے آقا اور مولا نے کیا فرمایا، لولا حضور الحاضر، اگر میرے پاس بھی مدد کرنے والے آ جاتے۔ کسی نے کہا نا، مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، حکومت آپ کا حق ہے، آپ لے لیں حکومت کریں۔ مولا فرماتے ہیں، دیکھو یہ وہ حق ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اس کا دوسرا رکن ابھی موجود نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام آئے اپنی مرضی سے آ کے بیعت کرے، تب ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے اوپر حکومت کریں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ یہی فرما رہے ہیں، مجھے پروردگار نے معین کیا تھا ان لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، یہ بھی اپنی مرضی سے آئے تھے میرے پاس، میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لیکن کیا کیا جائے، یہ عوام گناہگار ہے، یہ امت گناہگار ہے، امت معصوم نہیں ہے، یہ برغلائے جا چکے ہیں، یہ سست اور کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، لہذا امام مبین کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب انہوں نے بیعت کے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں ان کے اوپر کیسے حکومت کر سکتا ہوں؟ بس تیسرا نظام متعارف کروایا، جس میں معین کیا جاتا ہے ایک فرد کو پروردگار عالم کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، لیکن امت اسے پھر بیعت کر کے مشخص کرتی ہے، بیعت کر کے مکلف کرتی ہے کہ آپ ہماری گردنوں پہ حکومت کریں، آپ ہمیں بنائیں اور سواریں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بڑا ہی اہم سوال یہاں سے جنم پاتا ہے، اور وہ سنیے گا وہ اہم سوال، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، اس پوری کائنات پہ حکومت ہوگی میرے آقا اور مولا کی، توجہ ہے یا نہیں ہے، اس پوری کائنات پہ حکومت ہوگی، کس نظام کے تحت آپ حکومت کریں گے؟ سوال، جمہوریت، توجہ ہے یا نہیں ہے، آخر مولا نے حکومت کرنی ہے، تو مولا کس نظام کے تحت حکومت کریں گے؟ کیا جمہوریت کے ذریعے؟ نہیں۔ کیا ڈکٹیٹرشپ ہوگی؟ نہیں۔ کیا خلافت نظام سیاسی اسلام ہے؟ نہیں۔ کیوں خلافت نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے پوچھیں، میں جواب دوں گا، میں دلیل دوں گا، اسلام کا سیاسی نظام خلافت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خلافت صحیفے تک تو جاتی ہے، صحیفے سے رسول اللہ کی ڈیوڑی تک نہیں آتی، وہ لنک کہاں ہے؟ لنک جسے آپ کہیں اسلام کا سیاسی نظام خلافت ہے، تو خلافت کو جانا چاہیے کہاں؟ رسول اللہ تک۔ جبکہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے کسی کو بنایا نہیں تھا، تبھی تو سقیفے میں آئے، اگر بنایا ہوتا تو سقیفہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس آپ کہتے ہیں نہیں بنایا تھا، اور اسے کس نے بنایا؟ امت نے بنایا۔ بس ہمیں حق ہونا چاہیے کہ یہ خلیفۃ الامہ ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے ایک دو بندوں میں نہیں، سوا لاکھ بندوں میں، بندے بھی عام نہیں تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، زمین پہ کھڑے ہو کر بھی نہیں منبر پہ کھڑے ہو کر, اور منبر بھی ایسی چیز کا بنایا, آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ اونٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے, 1400 سال کے بعد اونٹ کے آپ اہمیت یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں, آج سے 1400 سال پہلے اونٹ کی کیا اہمیت ہوگی. تو فرمایا دیکھو یہ قوم یہ امت ہر چیز کو بھول سکتی ہے, یہ اونٹ کو اور اونٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو نہیں بھول سکتی. بناؤ منبر اونٹ کا نہیں, اونٹ سے ریلیٹڈ پلانوں کا, ایک پلان پھر دوسرا پھر تیسرا. میرے پاس دلیل نہیں ہے لیکن دل یہ کہتا ہے شاید ایک ایک فیملی کے اونٹ کا ایک ایک پلان لیا ہوگا. اور سامنے دکھلا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہے. بس میرے دوستوں میرے بزرگوں باقی گفتگو ہوگی آگے, اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف جب ہمارے آقا اور مولا تشریف لائیں گے تو کائنات پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے, تو کس نظام کے تحت حکومت کریں گے؟ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو انتظار کرو, یعنی تیار کرو کس کے لیے؟ اس حکومت کے لیے. یہ علیحدہ سے موضوع ہے پورا کہ ہم اپنے آپ کو امام کی حکومت کے لیے کیسے تیار کریں. میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں, فقط ایک جملہ, جائیے نہج البلاغہ میں جب میرے آقا اور مولا منبر خلافت پہ تشریف لائے جلوہ افروز ہوئے تو ایک چھوٹا سا خطبہ آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گا, ابھی اس کا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, 20 اور 30 خطبے کے درمیان میں اس کا کوئی نمبر ہے. اس میں میرے مولا فرماتے ہیں دیکھو جس جس نے مال غنیمت جو مال المسلمین ہے لوٹا ہے, لوٹ کے کھا گیا ہے تو پیٹ سے نکالوں گا, لوٹ کے اس نے کنیزیں خریدی ہیں تو ان کے حجرہ عروسی سے ان کی کنیزیں نکال کے بیت المال میں جمع کراؤں گا. حکومت حضرت حجت میرے آقا اور مولا کی حکومت کے لیے تیار ہونا کیسی حکومت ہوگی؟ قطعاً حکومت امیر المومنین کی طرح والی حکومت ہوگی, اور وہ حکومت ہمارے سامنے ہے, اس حکومت کو دیکھ کے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. میرے دوستوں میرے بزرگوں واقعاً سوچنے کی ضرورت ہے وہ نظام کیسا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, ایک جملہ کہہ دوں عزادارو خدا کی قسم, ہم نے کہا مولا سے مانا اولا ہے, ہمارے بھائیوں نے کہا مولا سے مانا دوست ہے. میں ایک جملہ کہوں گا, ارے اگر دوست مانا کیا تھا اس مانا پہ تو کم از کم باقی رہ جاتے. کیا تم نے دوستی کا حق ادا کیا؟ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا جس جس کا میں دوست ہوں اس اس کا علی اور آل علی دوست ہے, کیا تم نے دوستی کا حق ادا کیا؟ عزادارو کربلا کا محشر برپا ہے, ہمارے آقا اور مولا شہید ہو گئے. مقتل والا لکھتا ہے انہوں نے سب لاشوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کیا, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزاداروں مسلسل آپ مصائب سنتے آ رہے ہیں, میں فقط ایک یا دو روایتیں عرض کروں گا. انہوں نے ترتیب سے لاشوں کو رکھنا شروع کیا, میری آقا زادی بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی, پتہ نہیں کس لیے یہ سب لاشوں کو اکٹھے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ عزاداروں آواز آئی, اے گھوڑے سواروں اپنے گھوڑوں کے نال, اپنے گھوڑوں کے نال سنبھالو, اب یہ لاشیں پامال کیے جائیں گے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا کی قسم میری آقا زادی نے جب یہ جملے سنے عزاداروں کیا دیکھا, عجیب منظر دیکھا. خدا کی قسم وہاں کوئی اور کچھ نہیں کہہ رہا تھا, بنی کلاب والے آئے کہتے ہیں جیسا تھا سو تھا, ہمارے قبیلے کا ہے حضرت ابو الفضل العباس, ہم عباس کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. بنی کلاب والے عزاداروں میرے مولا عباس کا لاشا لے کے گئے, عزاداروں حضرت حر کے آئے, وہ حضرت حر کا لاشا لے گئے. بنی اسد والے آئے, عزاداروں سن سکتے ہو جملہ, حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے کر گئے. بنی اسد کے جتنے لاشے تھے سب کے سب لے گئے, ایک ایک لاشا اٹھتا گیا, اٹھتے اٹھتے تین لاشے رہ گئے. سن سکتے ہیں کون, درمیان میں ہمارے مولا حضرت سید الشہداء, ایک طرف ان کا لال جوانان خدا کی قسم, ہم شکل رسول. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ عزاداروں, دوسری طرف حضرت علی اصغر کا لاشا جب دیکھا نا میری آقا زادی نے, منہ مدینے کی طرف پھر گیا, صلی اللہ علیہ ولی کا سما یا رسول اللہ, سب کا کوئی نہ کوئی ہے, میرے حسین کا کوئی نہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مقتل والا لکھتا ہے ابھی اس مصیبت سے میری آقا زادی ابھی حالت میں تبدیل نہیں ہوئی تھی, ایک اور آواز سنی. سن سکتے ہو عزادار وہ جملہ, کہتے ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو, کہتے ہیں آگ لگا دو, ارے کربلا تاریخ ہو گئی, کربلا کا نور حسین تھا, اس کا چاند ابو الفضل العباس تھا, ارے کربلا تاریخ ہو گئی, اب یہاں پہ روشنی کی ضرورت ہے. کیسے روشن کیا گیا کربلا کو, خیام حسینی کو آگ لگا کے روشن کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ عزادارو, بس آپ نے گریہ کر لیا, مجلس تمام ہو گئی. ایک مصیبت کا جملہ, دو شہزادے ہیں حضرت ہے حضرت جعفر کی اولاد میں سے, آج ان کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو جب یہ آگ لگی نا, ایسے بچے باہر نکلے, مقتل والا لکھتا ہے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے, دانے بکھر جاتے ہیں, بچے ایسے صحرا میں بکھر گئے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ عزادارو, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. اپنا اپنا دامن پھیلا کے بیچے, خدا کی قسم عجیب آج مسائل پڑھنے لگا ہوں. میری آقا زادی نے عباس کی عباس بہن نے عباس کی ڈیوٹی سنبھالی. عزاداروں بچوں کو اکٹھا کرتی 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 ایک مرتبہ دیکھا حضرت جعفر کے دو لال نہیں ہیں, دو پوتے نہیں ہیں. سن سکتے ہو میری آقا زادی چلتے 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 ڈھونڈ رہی ہے کربلا کی تاریکی میں. عزاداروں خیمے جل چکے, راک ہو چکے, خاموش ہو گئے. یہ ملعون تھکے ہوئے تھے, اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. ایک خاتون ہے جسے حضرت زینب کہتے ہیں, دو لالوں کو تلاش کر رہی ہے. ایک پہاڑی کے ایک ٹیلے کی اوٹ پہ آئی, کیا دیکھتی ہے؟ سن سکتے ہو جملہ؟ دو شہزادے ہیں جنہوں نے ایسے تھوڑی سی ریت ہٹائی ہوئی ہے, گریبان چاک ہیں. خدا کی قسم عجیب جملہ ہے, مقتل کا گریبان چاک ہیں. انہوں نے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت اپنے سینوں پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن حالت کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. رسول اللہ خدا کی قسم کبھی کسی کو جام نہ پلایا, لیکن کربلا میں دیکھتے ہیں مولا فرماتے ہیں علی اکبر جاؤ رسول اللہ کے ہاتھ میں جام ہے, آپ کو پلائیں گے. سکائے علی اکبر رسول کے ہاتھ سے ان دو شہزادوں نے جام نوش کیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے میرے پالنے والے, اے میرے آقا, اے میرے مولا, ہم سب گناہگار ہیں, ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے. ہمارے عزیزان بزرگان جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں, اے میرے پالنے والے, ان تمام مومنین و مومنات کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے, برادر معظم محمد سعید بہت ہی علیل ہیں. اے میرے پالنے والے, تجھے بیمار کربلا کا واسطہ, تجھے ان دو بچوں, ان معصوم بچوں کی مظلومیت کا واسطہ, اس مومن کو شفائے عاجل عطا فرما. جس جس گھر میں جو بھی مومن اور مومنہ علیل ہیں, اے میرے پالنے والے, تجھے کربلا کا واسطہ ان تمام مومنین و مومنات کو شفائے عاجل عطا فرما. جس جو مومن اور مومنہ بے روزگار ہیں, انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما. اے میرے پالنے والے, جس ماں کی گود آباد نہیں ہے, اس کی گود آباد کر دے. جو اولاد نرینہ کی تمنا میں جی رہے ہیں, اے میرے پالنے والے, انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نواز دے. اے میرے آقا, اے میرے مولا, جنہیں تو نے عطا کی ہے اولاد, ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے, ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, کربلا کو ہماری نسلوں میں منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو عطا فرما. اے میرے پالنے والے, کربلا کا پیغام تمام نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, جو عبادت نہیں کرتے انہیں توفیق عبادت عطا فرما, جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے, یہاں کتنے مومنین و مومنات موجود ہیں جو اس تمنا میں جی رہے ہیں کہ کربلا میں جا کے مظلوم کربلا کے قبر منور کی زیارت کریں. اے میرے پالنے والے, جو دل میں یہ کسک رکھتا ہے, تڑپ رکھتا ہے, اسے زیارت نصیب فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اس پڑھنے کو, اس سننے کو, ان مجال سے عزا کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے, اس عزا خانے کو جس بزرگوار نے جناب سید محمد شاہ صاحب نے جو بنایا تھا, اے میرے پالنے والے, یہ سید زادہ تھا, انہیں اپنے اجداد مطہرین کے ساتھ محشور فرما, ان کے جمیع گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما. اے میرے پالنے والے, ان کے دو بیٹوں کو عمر طولانی عطا فرما, ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما. اے میرے پالنے والے, اے میرے آقا, اے میرے مولا, ہمارے جوانوں اور بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے میرے پالنے والے, چونکہ تیرے برحق خلیفہ نے کہا ہے, جس کے گھر میں کوئی بزرگ ہو اور وہ جنت میں نہ جا سکے, اس سے بڑھ کے کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا. اے میرے پالنے والے, ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے, ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہم سب کے دلوں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے, نرجس کے لال کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے ظہور پر نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما. اے میرے پالنے والے, قلب نازنین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.